اللہ کریں. یا رسول اللہ, یا علی, اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده, الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى, ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وغلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی وعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب بی حقوقہم اجمعین من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين, بسم الله الرحمن الرحيم, وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, پانچ شبوں تک میں نے آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی سماخ خراشی کرنا تھی, اور اس سلسلے کی آج کی حد تک کی آخری گفتگو ہے, اور انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی اور موقع ہوا تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ضرور انشاءاللہ ہم سب مل کر ذکر اہل بیت کو بپا کرنے کی عبادت انجام دیں گے انشاءاللہ, اور ہم ہوں نہ ہوں یہ فرش اعضا بچھتا رہے گا انشاءاللہ, یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. یہ بہرحال وہ ہے, بہت سارے لوگ تھے جن کے بغیر شاید سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا عزاداری کا, لیکن آج وہ خاک نشین ہیں, مولا حسین کے مہمانوں میں شامل ہیں, اور خدا کرے کہ جب تک ہماری سانس ہے تب تک جو ہے وہ ہم یہ مولا کا ذکر انشاءاللہ کرتے رہیں. رہی بات شکریہ کی, تو ایمانداری کی بات ہے کہ آفیشلی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ نہ مجھے ضرورت ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی, نہ آپ کو ضرورت ہے میرا شکریہ ادا کرنے کی, اس لیے کہ علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہم جب فرش اعضا پر آتے ہیں تو ہم اور آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایک بی بی ہے جو میرا اور آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتی ہے. جب ہم عزادار جمع ہوتے ہیں تو بی بی جنہیں چوتھے امام کی حدیث ہیں, خیر سے بات ہے, جملہ امام کا فرماتے ہیں کہ جب ہم جمع ہوتے ہیں تو بی بی اپنے جو ہے وہ عزاداروں کو دعا دیتی ہے, تم میرے اجڑے گھر کو یاد کرتے ہو روتے ہو, خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. تو وہ بی بی ادا کرتی شکریہ, اصولاً تو ان کو بھی شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو مل کر بی بی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے عزاداروں میں ہمارا نام قبول کیا لکھا. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں بیوی کی خدمت میں کہ بیوی جب قیامت کے میدان میں عزاداروں کی فہرست بنے تو یقیناً اس فہرست میں انشاءاللہ انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، حسین ابن علی کے صدقے میں، شہزادی کونین کے صدقے میں ہمارا نام بھی اس فہرست کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہو. ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی جو ہے وہ کوئی شکریہ کی بات گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان، میں فقہی مسئلہ تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، لیکن ابھی ہم آفس میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی سی علمی بات ہوئی، میں اس حوالے سے ایک جو ہے وہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں فقہی مسئلے کا. بہت چھوٹی سی بات کروں گا، مجھے نہیں پتا میں اپنے الفاظ سادہ استعمال کر پاؤں گا، سب کو سمجھا پاؤں گا. اگر میں کہیں نہ سمجھا پاؤں تو پلیز درگزر کیجیے گا، وہ میری بیان کی جو ہے وہ کمی ہوگی، آپ کی سماعتوں میں کہیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. سرکار، بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر جو ہے وہ الحمد کے بعد کوئی ہم سورہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک ڈبیٹ ہے علماء کے درمیان کہ بھائی قرآن مجید میں جو ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کیا اتنا سارا ریپیٹیشن ہے قرآن مجید میں؟ اچھا، ویسے قرآن نے فصاحت اور بلاغت کے مناسبت سے بعض مقامات پر ریپیٹیشن کیا ہے، جیسے سورہ رحمان کے اندر ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن جب بھی وہ تذکرہ ہے تو کوئی نہ کوئی الگ نعمت ہے پہلے جس کے بعد کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو خود بخود ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر. بعض علم ادب کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ہر بسم اللہ الگ ہے، ہر بسم اللہ. اب ابھی الگ کیسے ہو گئی؟ اب آپ ذرا غور کیجیے گا، میں بہت سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ کی زبان عربک نہیں ہے، لیکن ذرا غور کیجیے گا، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، ٹھیک ہے، یہ شروع کہاں سے آ گیا؟ بھائی میں نے پہلے پوچھا تھا کہ ترجمہ کیا ہے تو آپ سب نے کہا تھا شروع اللہ کے نام سے، یہ شروع کہاں سے آ گیا؟ شروع تو کہیں نہیں ہے. غور فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے، عربی زبان کے اعتبار سے کہا جائے گا، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ اس بسم اللہ کا تعلق کسی نہ کسی عمل سے ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے. یعنی جب میں کھانا کھانے سے پہلے کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ میں شروع کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے. جب میں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں پانی پی رہا ہوں اللہ کے نام سے. تو وہ بسم اللہ جو کھانے سے پہلے پڑھی گئی وہ اور ہے، اور وہ بسم اللہ جو پانی پینے سے پہلے پڑھی گئی وہ اور ہے. لفظ دونوں کا ہے کہ میننگ دونوں کے الگ ہیں. اس کے میننگ ہے میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے، اس کے معنی ہے پانی پی رہا ہوں اللہ کے نام سے. اسی طرح جو بھی آپ کام کریں، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ لکھیں. مثلا آپ مضمون لکھتے ہیں اور مضمون لکھنے سے پہلے آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ معنی کیا ہو جائیں گے؟ میں مضمون لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے. میں مجلس شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. غور فرما رہے ہیں؟ تو حضرت گرامی فرمایا کہ جو قرآن مجید کے جو سورے ہیں ان سب میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اگر آسان ترین الفاظ میں سمجھنا چاہو تو ہر جگہ ترجمہ الگ ہے. جب سورہ بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، اور آل عمران سے پہلے جو بسم اللہ ہے اس کا معنی ہے کہ آل عمران پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، اور قل اللہ سے جو پہلے ہے اس کا مطلب ہے کہ قل اللہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے. اور اسی لیے اہل بیت کی فقہ کے اندر، یا فقہی مسئلہ آ گیا جو میرا ہمیشہ کا ایک پسندیدہ کام ہوتا ہے ہر مجلس کے آغاز میں، جو بعض علماء نے اس بات کو سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو الحمد میں تو عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ ہم الحمد کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن الحمد کے بعد جو دوسرا سورہ ہے، دوسرا سورہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے. اگر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سوچنے بیٹھو تو پھر بسم اللہ کو ریپیٹ کر لیا کرو. یعنی اگر تم نے بسم اللہ پڑھا پھر سوچ رہے ہو کہ قل ھو اللہ پڑھوں کہ انا انزلنا پڑھوں، اس کا مطلب وہ بسم اللہ نے قل ھو اللہ کی تھی نہ انا انزلنا کی تھی. تو اگر انا انزلنا پڑھا ہے تو پھر والی بسم اللہ پڑھو نا جو انا انزلنا والی ہے، اور اگر قل ھو اللہ پڑھنا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھو جو قل ھو اللہ والی ہے. تو ہمیشہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ ڈیسائڈ کرنے سے، بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے سورہ ڈیسائڈ کر لیا کریں, اس لیے کہ وہ بسم اللہ بھی خاص بسم اللہ ہوتی ہے جو اسی سورے کی ہوتی ہے, اور اس بسم اللہ کے ساتھ اسی سورے کو پڑھنا ہے, کوئی اور سورہ پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ وہ والی بسم اللہ پڑھنا پڑے گی. ایک سلوات پڑھ دیجئے گا, محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہوا, اذان گرامی آج آخری مجلس بھی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہوا, ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے وہاں پر جو ہے وہ میں کیا عرض کروں آفس کے اندر کی باتیں, لیکن قہوہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ ہمارے پیر کھینچے چلے جاتے ہیں مجلس سے پہلے وہاں پر, تو کچھ بہرحال تاخیر ہو گئے, میں شرمندہ ہوں کہ آج دیر سے مجلس کا آغاز ہوا, لیکن آج ویکینڈ ہے تو میں لگتا ہے کہ میں 10-15 منٹ اگر آپ کے زیادہ لے لوں گا تو آپ مجھے درگزر فرمائیں گے. اذان مجھے کیونکہ موضوع مکمل کرنا ہے ہو تو نہیں پائے گا مجھے اندازہ, اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو ہم سوچ کر آئے تھے ان میں سے ہم بہت ساری باتیں اکثر باتیں ابھی تک نہیں کر پائیں, لیکن خیر. آیت میں ارشاد رب العزت ہوا, وجعلناہم ائمۃ یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ہم نے بہت ساری باتیں کی, ان انبیاء کرام کو ہم نے جو ہے وہ امام بنایا, اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں, اور امر پر ہم نے کافی ساری باتیں کی. اب مزید جو نکات ہیں اس کو میں نہیں پیش کر پا رہا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور ہم نے ان پر وحی کی تین نکاتی ایجنڈا. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, وقت ہوتا تو شاید اسی پر پورا ایک گھنٹہ بات ہوتی, لیکن اب آپ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو وسعت دیجئے گا, میں الفاظ کو سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, ہم نے وحی کی کہ دیکھو تین کام مت چھوڑنا. نمبر ایک, فعل الخیرات, خیرات کرتے رہنا. اب دیکھیں میں نے لفظ وہ استعمال کیا جو قرآن کا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میننگ آپ وہ سمجھے جو قرآن کے نہیں ہیں, اس لیے کہ اردو زبان میں خیرات کے معنی کیا ہے, غور فرمائیں. اردو زبان کی خیرات اور ہے, عربی زبان میں خیرات اور ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان کو وحی کی کہ خیرات کرتے رہنا. خیرات از دا پلورل آف خیر, عربی زبان میں خیرات جمع کا صیغہ ہے لفظ خیر کے لیے, اور خیر کے معنی ہے بہترین, بیسٹ, نیکی. آسان الفاظ میں اگر ترجمہ کروں, نیکی آج کل کے دور میں, تو خیرات یعنی نیکی کرتے رہنا. اذان گرامی یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن تمام انبیاء کے منشور کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. بزرگ بزرگ انبیاء کا جو منشور ہے اس میں نماز بعد میں آتی ہے, نیکی پہلے آتی ہے. بڑی اہم بات کر رہا ہوں, پلیز غور کیجئے گا اس بات کے اوپر. اہل بیت اطہار کا ماننے والا نمازیں کتنی پڑھتا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, سینے پر ہاتھ کتنا مارتا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, مجلس ادا کتنی منعقد کرتا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, حج کتنی مرتبہ کرنے گیا ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے, زیارتوں پر کتنی مرتبہ گیا ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن اپنے خاندان میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے, دوستوں اور احباب کے ساتھ کیسے رہتا ہے, انسانیت کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, مظلوموں کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, اس کے جونیئرز, اس کے ورکرز, اس کے ساتھیوں کو اس سے کتنی سہولت اور آرام پہنچ رہا ہے. یاد رکھیے گا زندگی میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں, اللہ کرے کہ میرا جملہ غلط ہو, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ جملہ صحیح ہے. آپ کو تاریخ اسلام میں کوئی انسان نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا اس لیے مسلمان ہو گیا. ایک انسان مجھے بتا دے پوری تاریخ میں جو یہ کلیم کرے کہ میں اس لیے مسلمان ہو گیا کہ پیغمبر کتنی اچھی نماز پڑھ رہے تھے, میں کافر تھا, میں بت پرست تھا, میں مشرک تھا, لیکن بڑا اچھا لگا مجھے نماز پڑھنا, لہذا مسلمان ہو گیا. پیغمبر کی نماز کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا, پیغمبر کے خیر کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. لہٰذا اذان گرامی یہ بڑی اہم بات ہے کہ مومن کی زندگی میں نیکی کا تصور باقی رہنا چاہیے. آج عالم اسلام بالعموم جو ہے وہ, خیر ویسے تو خدا کا یہ شکر ہے کہ پاکستان کا نام دنیا کی سیکنڈ بیسٹ چیریٹیبل کنٹریز کے اندر آتا ہے, مسلمانوں میں ہے ہی کانسیپٹ, لیکن اس کانسیپٹ کو اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ صرف کھلانے پلانے کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے, اس سے بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. اور بڑی وسعتیں اس نیکی کے اندر جہاں آپ سپورٹ کرتے ہیں ہیومینٹی کو. دیکھیے اگر آپ کو نیکی کے لیے مومن مل رہا ہے تو اسے اچھا اور کیا ہے, لیکن اگر کہیں آپ کو مومن نہیں مل رہا یا کوئی آپ کے سامنے اسپیسیفک کیس ایسا آ گیا جہاں غیر مومن ہے لیکن آپ سے مدد کی درخواست کر رہا ہے, اگر اہل بیت کا ماننے والا ہے تو اس بنیاد پر اسے محروم نہ کر دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. عزیزِ گرامی ہم چھٹے امام چوتھے امام کے حالات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. دو عجیب واقعات ہیں جو چوتھے امام کی شہادت کے بعد پیش آئے, دو واقعات. ایک وہ اونٹ یا اونٹنی جس پر چوتھے امام نے 22 حج کیے تھے, جس پر بیٹھ کر وہ اونٹنی آئی ہے اور اس نے چوتھے امام کی قبر مبارک پر آ کر اپنا سر پٹکایا اور کئی مرتبہ سر پٹکتے پٹکتے گریا کرتے کرتے وہ اونٹنی وہیں پر اسے دم دے دیا, جان دے دی. تاریخ سے پوچھا گیا, پتہ چلا کہ 22 سفر کیے, چوتھے امام نے ایک مرتبہ بھی اس پر کوڑا نہیں مارا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. انسان تو انسان, جانور پر بھی رحم کھاؤ, غور فرمانے. اور دوسرا واقعہ, 3 دن کے بعد مدینہ کے اطراف سے کئی سارے غریب لوگ روتے ہوئے مدینہ منورہ میں آئے اور پوچھنے لگے کہ بابا 3 دن پہلے کس کا انتقال ہوا ہے. ان میں سے بہت سے وہ روتے جن کا اہل بیت سے تعلق نہیں تھا, اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے, روتے ہوئے آئے, کس کا انتقال ہوا ہے. کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم راتوں کو سوتے تھے, ہم غریب تھے, کوئی آتا تھا رات کے سناٹے میں ہمارے پاس, غذا رکھ کے چلا جاتا تھا, کھانا لگ کے چلا جاتا تھا, 3 دن ہوئے وہ آنے والا نہیں آیا, ہمیں لگتا ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ نیکی تمہیں اتنا مغرور نہ بنا دے کہ میں تو اتنا بڑا فیلنتراپسٹ ہوں, میں تو اتنی نیکیاں کرتا ہوں, میری لاکھوں کی نیکیاں ہیں, میری کروڑوں کی خیرات ہے, میں جناب علی یہ کرتا ہوں, تو مجھے مسلح پر آنے کی کیا ضرورت ہے. تم جتنے بڑے بھی نیک ہو جاؤ, محمد ابن عبداللہ سے زیادہ, پیغمبر سے زیادہ نیکوکار نہیں ہو سکتے. تمہاری خیرات جو ہے وہ علی ابن ابی طالب سے زیادہ نہیں ہو سکتی, تمہاری نیکیاں ائمہ طاہرین سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جب ان کی نیکیاں انہوں نے مسلح پر آنے سے نہیں روکا تو تمہاری نیکیاں کیا ہوتی ہیں مسلح پر آنے سے روکنے والی. الصلاۃ قرمان و کل تقی, نماز قائم کیے رہو, اپنی عادت بناؤ. اور زین گرامی اب یہ بڑا, میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب مجلس میں آپ کی طرح بیٹھا کرتا تھا نیچے تب بھی سنتے تھے, ہم اوپر بیٹھنا شروع ہوئے تب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, تب نہیں دل چاہتا کہ اس موضوع پر جو ہے میں ابھی اور باتیں کروں, لیکن ایک عجیب بحث چھڑ جاتی ہے ہمیشہ کہ صاحب آزاداری یا نماز. اور جتنا بڑا آزادار بنتا ہے اتنا زیادہ نماز سے دور ہوتے جاتے ہیں, جتنے بڑے نمازی بنتے جاتے ہیں. میں نے جملہ کہا تھا, شیطان کی جیت یہی, جن کو آزاد خانہ دیا ان سے مسجد چھین لی, جن کو مسجد دی ان سے آزاد خانہ چھین لیا. میں ایک جملے میں بات کروں چوتھے امام کے حوالے سے, اس لیے کہ گھنٹے کا موضوع ہے, ساری بات نہیں کرنا چاہ رہا. چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین, یہی ہے نا سر؟ میں آپ کو بتاؤں, امام زین العابدین نام نہیں ہے, لقب ہے چوتھے امام کا. عجیب بات ہے, کبھی غور کیجئے گا, پتہ نہیں کیا راز ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے امام سے لے کر امام آخر تک ہم ہر امام کو نام لے کے پکارتے ہیں, سوائے سرکار حجت کے ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے روایتوں کے اعتبار سے, ورنہ ان کا نام وہی نام ہے جو پیغمبر کا نام ہے, کنیت وہی جو پیغمبر کی کنیت ہے. تو بارہویں امام کا سرکار کا نام نہیں لیتے, باقی سب کو نام لے کر پکارتے ہیں. پہلے امام علی علیہ السلام علی نام ہے, حسن علیہ السلام حسن نام ہے, حسین علیہ السلام حسین نام ہے. چوتھے امام کو چھوڑ دیں, پانچویں امام پہ آ جائیں, محمد باقر محمد نام ہے, چھٹ جعفر صادق جعفر نام ہے, موسیٰ کاظم موسیٰ نام ہے, علی رضا علی نام ہے, محمد تقی محمد نام ہے, علی النقی علی نام ہے, حسن عسکری حسن نام ہے. درود و سلام صلوات پڑھیں جو ہے وہ. سوائے چوتھے امام سرکار کے, شاید اس کے اندر بھی یہ راز تھا. میں اگر آپ سے پوچھوں دنیا کا سب سے بڑا آزادار کون ہے, خدا کی قسم چوتھے امام سے بڑا دنیا میں آزادار نہیں ہے. اچھا ممکن ہے آپ اختلاف کریں کہ آپ کہنے صاحب جناب زینب سب سے بڑے آزادار تھیں, حق ہے ہر انسان کو کہنے کا, کوئی کہ شہزادی سکینہ آپ سب سے بڑے آزادار تھیں. میں عرض کرتا ہوں کہ آزاداری اور یہ احساس کا تعلق معرفت سے ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ امام کی معرفت سے بڑھ کر کسی کی معرفت نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ چوتھے امام سرکار سے بڑھ کر جو ہے وہ بڑا عزادار نہیں ہو سکتا. لیکن آپ دیکھیں دنیا کا جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے اس کا نام ہی لقب کے طور پر ہے زین العابدین. عبادت گزاروں کی زینت بھی وہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے اذان گرامی آسان ترین الفاظ میں کہ اگر آزاداری اور عبادت میں ٹکراؤ ہوتا اور آزاداری کی بنیاد پر کسی کو نماز چھوڑنے کی اجازت ملتی تو اگر کائنات میں صرف ایک انسان کو اجازت ملتی وہ بھی سیدے سجاد ہوتے. اور میں پورا چیلنج دے رہا ہوں کہ کربلا کے بعد 61 ہجری کے جو ہے وہ 10 محرم سے لے کر 95 ہجری کی جو ہے وہ 25 محرم تک جب تک میرے والا اس دنیا میں زندہ رہے تاریخ ایک نماز ثابت کرے کہ انہوں نے امام نے قضا کی. ایک نماز سر 34 سال تو دور کی بات ہے. ثابت کر دیں کہ شام غریبہ میں میرے والا کی نماز قضا ہوئی ہے. اور واجب نماز تو دور کی بات. ثابت کر دیں کہ نماز شب قضا ہوئی ہے. سرکار آپ ذرا غور تو کریں, میں مصائب پر نہیں آ رہا ہوں لیکن غور تو کریں کہ اس نماز میں کیا ہوگا کہ سرکار سید الشہداء جب آخری وصیتیں کرتے ہیں جناب زینب کبریٰ کو, عام طور پر مصائب کے وقت یہ والی روایت رہ جاتی ہے, نہیں بیان کی جاتی یا نہیں بیان ہو پاتی. وہ جو آخری ساری وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ کی ہے کہ بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا. مولانا آپ کو یاد کیسے رہا؟ عباس کا جنازہ اٹھانے کے بعد کسی کو یاد رہے؟ اصغر کے جنازے کو دفنانے کے بعد آپ کو یاد رہے؟ اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنے کے بعد آپ کو یاد کیسے رہا؟ لیکن عجیب بات ہے سید الشہداء کو یقین تھا زینب مرتے مر سکتی ہے, شام غریبہ میں سب کچھ ہو سکتا ہے, زینب کی نماز شب قضا نہیں ہو سکتی. اور تاریخ گواہ کربلا کی, جب شام غریبہ کے منظر کے بعد جب بی نے سب بچوں کو سیدانیوں کو صلاح دیا آرام کروا دیا, دو ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے کربلا کی ریت پر تہجد کی نماز پڑھی ہے, یا ایک کونے میں میرا بالا سید سجاد تھا یا ایک طرف شہزاد زینب کبرا تھی. تو نہ ان سے بڑا کوئی عزادار نہ ان سے بڑا کوئی عزادار. یہ کہاں سے آ گیا مسلمانوں میں مومنین میں کہ صاحب نماز پڑھنی ہے عزاداری کرنی ہے؟ عزاداری اور نماز میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اذان گرامی. حسین میں اور نماز میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کبھی بھی غلطی مت کیجیے گا. اوہینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ, نماز قائم کی رہنا. میں ایک جملہ آپ سے کہوں, میں نے غور کیا, یہ میرا ذاتی خیال ہے, مجھے کوئی روایت وغیرہ نہیں ملی کہ آپ کہیں صاحب روایت پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک خیال ہے ممکن آپ اختلاف کریں. میں نے ایک عبادت ایک خوبصورتی دیکھی ہے نماز کے اندر کہ نماز میں اتنی طاقت ہے کہ جو انسان نمازی ہوتا ہے نا باقی ساری عبادتیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن باقی عبادتوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ انسان کو نمازی بنا دیں. بھائی آپ کو ایسے روزہ دار ملیں گے جو نماز قضا کر دیتے ہیں. جس دن روزہ رکھا ہوتا ہے اس دن بھی بعض اوقات نماز رہ جاتی ہے. یار آج بڑی سستی ہوئی, سحری میں بہت کھا لیا تھا تو نیند آ گئی اور نماز چھوڑ دی. یار افطاری میں آج بہت کھا لیا تھا اور نماز پڑھ ہی نہیں گیا آج, لیکن روزہ پکا ہے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. یعنی روزہ انسان کو نمازی نہیں بنا سکا. آپ کو کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ملے گا جو کہہ رہا ہے نمازیں بہت پڑھ لی تو روزہ چھوڑ دیا. نمازی ایسا نہیں ملے گا جو کہے میں حج نہیں کرتا. حاجی ایسا ملے گا جو حج کے دوران بھی نماز چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, قضا ہو جاتی ہے. تو نماز میں ایک برکت ہے, مرکزی عبادت ہے, لہٰذا اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو نمازی پکا بنا دیں, باقی عبادتیں آپ دیکھیے گا خود بخود. اس کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ٹین فری, وہ خود بخود آپ نمازی بنا دیں باقی عبادتیں خود بخود آ جائیں گی. اور ادھر سے مولا حسین کا عزادار بنا دیں دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ. ایتا الزکات, ایتا زکات کیا ہے؟ زکات دیتے رہنا, نیکی کرتے رہنا, یعنی مالی نیکی. اب یہاں پر وہ خیرات والے میننگ ہیں, اب صدقہ والے میننگ ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں, ڈبیٹ اور اس کے اندر ڈیٹیل کافی زیادہ ہے, میں صرف کی پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں. آپ خود غور کیجئے گا تو آپ کے لیے بات بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت ہی نفیس علمی استدلال دے رہا ہوں, غور کیجئے گا. جہاں جہاں قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, عام طور پر اہل بیت کے ماننے والوں پر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے, غلط کہا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے اعتراض کرنے والوں کو. اور اعتراض کرنے والوں کو تو نہیں پتہ کہ ہم غلط اعتراض کر رہے ہیں, اعتراض کا جواب دینے والوں کو بھی نہیں پتہ کہ اعتراض ہم پر نہیں بنتا, مومنین کو بھی نہیں پتہ کہ جواب دے سکیں. صاحب قرآن میں جہاں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اس زکوٰۃ کے معنی ہے چیریٹی, صدقہ. کون سا شیعہ جو صدقہ نہیں دیتا؟ ہے کوئی شیعہ جو کہے کہ نہیں مانسا میں صدقہ وقت کر نہیں دیتا؟ ایتا الزکات یعنی نیکی کرتے رہو صدقہ دیتے رہو. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اور آپ سے پوچھیں گے مولانا صاحب دلیل کیا ہے اس کی, تو میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جا کر پورے عالم اسلام سے پوچھئے کہ اسلام میں زکات کب واجب ہوئی. اب تو پھر اہل تشیع کی بات ختم ہو جائے گی نا, پھر تو اب غیروں سے بات ہے. تو پورے عالم اسلام سے پوچھئے کہ زکات اسلام میں کب واجب ہوئی. تو یہ پورا عالم اسلام متفقہ طور پر بتائے گا کہ زکات اسلام میں واجب ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد. دیکھیے اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں, دفعتن نہیں آئے. پورا اسلام ایک دن میں نازل نہیں ہو گیا. پہلے دن تو اللہ کے رسول نے صرف اتنا سا کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. یعنی اس دن اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور اگلے دن مر گیا, ختم. نہ اس نے نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکاۃ, کچھ نہیں, سیدھا جنت میں. اس دن صرف ایک ڈیمانڈ تھی. کیا ڈیمانڈ تھی؟ لا الہ الا اللہ, بس. اس کے بعد مرحلہ وار. بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جب میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں شراب جو حرام ہوئی وہ مدینہ میں جا کر حرام ہوئی. 13 سال تک مکہ میں تبلیغ ہوتی رہی, لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے, شراب پیتے رہے, حلال تھی, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. جا کے قرآن دیکھیے, احادیث کو دیکھیے, تاریخ کو دیکھیے. آج بھی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اس مسجد کی باقیات, اب تو خیر وہ باقیات نہیں بچی, جہاں شراب حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. مسجد فضیخ, چھوٹے امام کی احادیث کے اندر ہے. کسی نے پوچھا مولا مدینہ میں کیا زیارتیں کریں, امام نے کہا بچا کیا ہے لوگوں نے اب تک, سب کچھ تو تباہ کر دیا ہے, کم از کم مسجد فضیخ تو جاؤ. 4-5 زیارتوں کے نام لیے, انہوں نے مسجد فضیخ کا نام لیا. آج وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. لیکن خیر, شراب مدینہ میں جا کے حرام ہوئی, روزے مدینہ میں جا کے واجب ہوئے. 13 سال تک مکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا, مسلمان تھے, روزے نام کی عبادت نہیں تھی. دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے مکہ کی زندگی میں, انہیں پتہ ہی نہیں. انہیں ہم مکہ میں ہم جائیں گے کہاں, انشاءاللہ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے ہم سب, تو ان کو بتائیں گے کہ یار تم تو نکل لیے بڑی جلدی, ہم نے روزے رکھے تمہارے پیچھے. غور فرما رہے ہیں, 13 سال تک تھے ہی نہیں روزے. پیغمبر جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے, پہلے سال تک روزے نہیں تھے. ہجرت کے دوسرے سال میں پہلی مرتبہ مسلمانوں میں روزے واجب ہوئے. ابھی تاریخ ہے ساری, اور تاریخ پر ساری بات کرنا پھر بات کیسے کی نکل جاتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت ہوئی, 3-4 مہینے گزرے, 4-5 مہینے گزرے, رمضان کا مہینہ آیا, روزے واجب نہیں ہوئے. جب اگلے سال رمضان کا مہینہ آیا تو شعبان میں میرے پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا, آیت نازل ہوئی روزہ واجب ہونے کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, سورہ بقرہ کی آیتیں. تو پیغمبر نے خطبہ دیا جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. تو خطبہ شعبانیہ وفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے رمضان کے روزے کے آغاز میں, شعبان کے اعمال کے آغاز میں اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے. پیغمبر نے خطبہ دیا اور پھر پہلی مرتبہ روزے واجب ہوئے. تو یہ سب تدریجن ہوئے. تو زکات مدینہ میں جا کے واجب ہوئی. اگر یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ ساری آیتیں جو مکے میں نازل ہوئی اور زکات کا تذکرہ ہے وہاں میننگ کیا ہے, بہت اہم استدلال پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں 20-22 مقامات سے زیادہ جو ہے وہ, بلکہ شاید 30-40 مقامات سے زیادہ جو ہے وہ زکات کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان میں سے تقریباً 40-45% یا 50% تقریباً مقامات وہ ہیں جہاں پر مکی صورتوں کے اندر زکات کا تذکرہ ہے. تو یا اللہ زکات تو واجب نہیں, کون سی زکات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زکات کی بات ہو رہی ہے. کون سی؟ چیریٹی, نیکی کرنے والی, صدقہ دینے والی. لہذا جب بھی زکات کا لفظ استعمال ہو مت گھبرائے کرے, مت شرمائے کرے. دنیا کا میرے خیال میں ہر شیعہ زکات دیتا ہے, اسے کہ ہر شیعہ صدقہ دیتا ہے. اور کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے, اہل بیت کے ماننے والے کو سمجھ میں آنا چاہیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی خدا ہے, تمہارا ولی رسول ہے, اور ایک وہ ولی ہے جو نمائش قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکات دے دیا کرتا ہے. تو زنگرام ایمانداری سے بتائیے کہ کیا مولا کائنات پر زکات واجب ہوئی تھی اور ادا کیے بغیر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے؟ علی بن ابی طالب پر زکات واجب ہو گئی اور میرے مولا نے زکات ادا کرنے سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی. زنگرامی, یہ زکات صدقہ ہے. انگوٹھی اتار کر دی تھی, اس پر زکات واجب نہیں تھی. علی کے ذمہ کچھ باقی نہیں تھا, وہ سائل آیا تھا اور رب العزت کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں آئے, ید اللہ موجود ہو اور ید اللہ زکات نہ دے. اس صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اذان گرامی و یتون الزکات وکان لنا عابدین، لفظ زکات پر بھی جو مجھے ایک دو جملے عرض کرنے تھے میں نے عرض کر دی. سرکار امام چہارم کی سیرت پر بات کرتے ہیں. اذان میرے مولا کی زیرت کا وہ حصہ جو کربلا کے واقعات سے پہلے جو ہم بات کر سکتے تھے ہم نے کی. دوسرا حصہ جب شام غریبہ سے لے کر بلکہ عصر عاشور سے لے کر جب مولا کی امامت کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ واپسی تک، وہ صرف اور صرف غم مصائب، لیکن اس میں بھی کچھ خاص نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور اس کے بعد جب میرے مولا آ گئے مدینہ منورہ کے اندر تو اب بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو چوتھے امام سرکار نے کیے. اور ایک بات جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی اور اب جو ہے مزید ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ چوتھے امام کے زمانے میں کیا ہوا، تو امام کا عمل تو ہمارے سامنے نہیں آیا. کل کی گفتگو میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہماری، لیکن ہم نے عرض کیا کہ چوتھے امام سرکار کے مدینہ آنے کے بعد دو اہم واقعات رونما ہوئے تھے. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ امامت کی منزل پر کون ہے، اور جناب محمد حنفیہ دعوی امامت کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور حجر اسود کے سامنے آ کر حجر اسود نے چوتھے امام کی امامت کی گواہی دی. اس کے علاوہ یعنی علمی اعتبار سے، اسپرچولی جس کو آپ کہتے ہیں، مذہبی اعتبار سے اتنے سخت حالات، یعنی آپ یقین جانیے کہ اہل بیت کا ماننے والا مظالم اور مسائل پھر بھی برداشت کر لیتا ہے بڑے آرام سے. شہادت ہمارا ورثہ رہا ہے 14 صدیوں میں، اور تاریخ تشیع اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے علماء نے، مراجعین نے، مومنین نے دنیا کے گوشہ و کنار میں یقیناً ہجرتیں کی ہیں، یقیناً اپنے دیس کو چھوڑا ہے، یقیناً پردیس کو اختیار کیا ہے. اگر وہ ہجرتیں نہ ہوتی اولاد رسول کی اور آل رسول کی تو آج بر صغیر میں ہمیں اس طرح سے چھیت نظر نہ آ رہی ہوتی. آج جو سادات کرام ہر مجلس کی رونق کے طور پر نظر آتے، آج بھی اگر میں ہاتھ اٹھانے کا کہوں تو شاید کئی سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہمارا تعلق سادات سے ہے. تو اسی وجہ سے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانہ جو ہے وہ پوری زمین میں بکھرا ہے، اور انہوں نے شہادتیں نوش، جامع شہادت نوش کیا ہے، شہادتوں کو اختیار فرمایا ہے، سب کچھ ہوا ہے. لیکن ایک صلوات پڑے گا محمد و آل محمد پر. تو وہ سارے مشکل حالات اپنے باوجود شہادت برداشت کرنا بڑا آسان ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، لیکن وہ مشکل تھی چوتھے امام کے زمانے میں کہ امام وقت کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا کہ امام وقت کون ہے. تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے تاریخ اسلام کا. اور بہرحال ان مشکل حالات میں اس طرح کے معجزات کے ذریعے لوگوں کو پھر ایک مرتبہ راہ راست پر لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی، اور لوگ بہرحال اہل بیت اطہار کے ماننے والے بنے. اور آج خدا کا شکر ہے کہ تقریباً 1400 سال گزرنے آئے لیکن ہم شرماتے ہی نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں کہ ہمارا امام کون ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارا تیسرا امام کون ہے، ہمارا چوتھا امام کون ہے، بڑے آرام سے ہم نام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لے لیتے ہیں. دوسرا واقعہ جو حالات جو چوتھے امام کے دور میں پیش آئے جو بڑے سخت حالات تھے، اور ان حالات کے لیے اگر ہم صرف یعنی اگر ہیڈ لائن کے طور پر بھی دو جملے پیش کریں تو آپ کو صرف اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مشکل حالات میں چوتھے امام سرکار زندگی گزار رہے ہیں. میں دو جملے کہوں گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تاریخ اسلام میں ایسا کب ہوا کہ مسجد نبوی کو کسی فوج کے گھوڑوں کے لیے استبل کے طور پر استعمال کیا گیا، تو یہ ایک ہی مرتبہ ہوا اور وہ چوتھے امام کے دور میں ہوا. اب ذرا غور کریں کتنا مشکل دور ہوگا. ایسا کب ہوا کہ تقریباً 10,000 افراد کو شہید کیا گیا جن میں 700 کے قریب حافظان قرآن تھے، اصحاب رسول تھے، اور اصحاب رسول کے بعد تابعین تھے، یعنی جو پہلی لائن آتی ہے اصحاب رسول کے بعد جن کو تابعین کہا جاتا ہے وہ پہلی لائن، 10,000 کے لگ بھگ چوتھے امام کا دور. ایسا دور کب آیا عالم اسلام میں کہ مدینہ منورہ میں خواتین کی اتنی زیادہ عصمت دری کی گئی کہ 1,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے؟ چوتھے امام سرکار کا دور. آسان نہیں ان باتوں کو بیان کرنا، ان باتوں کو سننا سمجھنا، لوگ برداشت نہیں کر پاتے بعض اوقات. 63 ہجری کی ذلحجہ میں یہ واقعہ پیش آیا، 61 ہجری کے محرم میں کربلا. اور اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آ چکا تھا، لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار کا کاروان جو ہے 62 ہجری تک میکسیمم جو ہے وہ واپس آ گیا تھا. بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ واقعہ حرہ 62 ہجری میں پیش آیا، لیکن اگر ہم 63 بھی مانیں تو 62 ہجری میں میکسیمم ایک سال کے بعد اہل بیت کا کاروان جو ہے وہ کربلا سے لوٹ کر واپس مدینہ منورہ میں آ چکا ہے. اور واقعہ پیش کیا ہے؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب اہل بیت اطہار لوٹ کر آئے اور جناب زینب کبریٰ نے بین کیے مدینہ منورہ میں آ کر، چوتھے امام سرکار نے جو ہے مصائب سنائے. اذن گرامی آج ہم صرف سنتے ہیں، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج ہمارے درمیان ظاہری طور پر چوتھے امام سرکار موجود نہیں ہوتے ہیں، جناب زینب کبریٰ موجود نہیں ہوتی ہیں، کربلا کی بیوائیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں, کربلا کے یتیم بچے ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں, ہم آرام سے سن رہے ہوتے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا, دل جو ہے وہ کانپ جاتا ہے, ایک تکلیف کی شدت سے ہم بے حال ہو جاتے ہیں, بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ جس مدینہ میں خود اہل بیت اتھار واقعات کربلا سنا رہے ہوں گے تو اہل مدینہ کا عالم کیا ہوا ہوگا. یزید کا گورنر تھا عثمان ابن محمد ابن عثمان, ظاہر نے عثمان ابن محمد معزول اس کو ہٹا دیا, زبردستی کو بھگا دیا, اہل مدینہ برداشت نہیں کر سکے, انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کر دی. مدینہ میں بغاوت ہوئی کربلا کے واقعات کے فوراً بعد, یعنی اہل بیت کے کاروان کے آنے کے فوراً بعد زبردست بغاوت ہوئی. اور عبداللہ ابن حنزلہ, اب جنہوں نے احد کی زیارت کی وہ جانتے ہیں, جناب حنزلہ کا نام احد کے میدان کی زیارتوں میں آتا ہے, ایک شہید ہیں احد کے میدان کے, اور یہ وہ شہید ہیں کہ جن کی ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی, اور وہ جو ہے وہ ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی, انہوں نے شادی کی پہلی رات گزاری اور صبح جو ہے احد کے میدان کے لیے حاضر ہو گئے, احد کے میدان میں انہیں جامع شہادت نوش کیا, ملائکہ نے ان کو غسل دیا, اور لہٰذا تاریخ اسلام میں ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ. بہت بزرگوار ہستی جناب حنزلہ کی, بہت ینگ تھے. ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن حنزلہ. عبداللہ ابن حنزلہ کو جناب علی جو ہے وہ اہل مدینہ نے مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا. چوتھے امام سرکار اس دوران مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے یمبو کے علاقے میں. 400 سے زیادہ خاندان تھے جن کی چوتھے امام کفالت فرما رہے تھے, اور ان خاندانوں میں مروان کا خاندان بھی شامل تھا. بہت مشکل حالات ہیں. ادھر سے جب بغاوت ہوئی یزید کے پاس اطلاع پہنچی, یزید نے لشکر بھیجا, مسلم ابن عقبہ 10,000 کا لشکر آیا, اور جناب علی اس نے کیا شاندار طریقے سے, شاندار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس نے بڑے زبردست طریقے سے, بہت ہی ظالمانہ طریقے سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول کو قتل کیا گیا, حافظین قرآن کو قتل کیا گیا, اور جب فتح حاصل ہو گئی تو مسلم ابن عقبہ نے اپنی فوج سے کہا کہ مدینہ تمہارے لیے 3 دن تک مباح جو کرنا چاہے کرو. اور آپ سمجھ گئے جو سارے بات میں نے کہی, ان 3 دنوں میں مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئیں, گھوڑے باندھے گئے, گھوڑے گندگی کرتے رہے, مسجد کو خراب کرتے رہے, ایک عجیب غلاظت مسجد نبوی کے اندر جس کی آج اتنی قداست, اتنی حرمت, اتنی عزت, اتنی شرافت ہے. مسلمانوں نے کیا یہ کام, سو کالڈ مسلمانوں نے, آف کورس, ورنہ واقعی اگر کوئی مسلمان ہو تو یہ حرکت نہیں کر سکتا, اور اگر کرے تو پھر وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں رہتا. ہزاروں خواتین قسمت دری کی گئی. 9 مہینے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے. ان حالات میں چوتھے امام کو جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. یہ ایک بات مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ کے حالات سنیں. اگر آپ کو پوچھا جائے تاریخ اسلام میں وہ کب ہوا, کہ جب مسلمانوں نے منجنیق کے گولوں سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا. اگین وہ ایرا کسی اور کا نہیں, ہمارے چوتھے امام کا زمانہ ہے. حجاج بن یوسف ثقفی نے, 3 افراد تھے جن سے امیر شام نے اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا کہ بیعت مت مانگنا تو تمہارا نظام چلتا رہے گا حکومت کا بڑی اسموتھ طریقے سے, اور وہ یزید ہی کیا جو اپنے باپ کی بات مان لے, اور سیدھی سیدھی بات ہے جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ امام حسین کا کیسے ہوتا, وہ خدا کا کیسے ہوتا. 3 افراد کون تھے؟ اسے کہا تھا دیکھو ایک حسین ابن علی سے بیعت مت مانگنا, اور 2 شخصیات اور ہیں, ایک ہے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے, ایک ہے عبداللہ ابن زبیر. مولا امیر کی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے یا کہیں سنی ہے, 2 افراد کا نام بہت آتا ہے امام علی کے ساتھ, طلحہ اور زبیر. یہ زبیر کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر. ان 3 افراد کے بارے میں کہا تھا بیعت مت مانگنا. عبداللہ ابن عمر نے ظاہراً سرنڈر کر دیا, ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں, اللہ اللہ خیر سلام, حملہ ختم ہو گیا. 2 افراد نے کہا ہم بیعت نہیں کرتے, ایک سرکار سید الشہداء نے بیعت نہیں کی, ایک عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی. بس فرق یہ ہے زبیر کے بیٹے میں اور فاطمہ زہرا کے بیٹے میں کہ فاطمہ کا لال خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے عین موقع پر احرام کو, حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کر کے نکل گیا. حسین کعبہ کو چھوڑ تو سکتا ہے, کعبہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا. تاریخ کے کبھی اس پہلو کو بھی تو دیکھے نا, اس ورق کو بھی تو الٹ کے دکھائے دنیا کو کہ کیا ہوا ہے تاریخ اسلام میں. ایک وہ تھا جو وارث کعبہ تھا, جس نے کعبہ کو چھوڑ دیا کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے. عبداللہ بن زبیر نے کہا خانہ کعبہ مسمار ہو جائے, خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑوں گا. اور عبداللہ بن زبیر نے مسکن بنایا. یزید اور اس کے بعد کی فوجوں نے جناب علی حجاج ابن یوسف ثقفی کو بھیجا, اور حجاج ابن یوسف ثقفی نے بہت بدترین طریقے سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا, اور بالآخر جب اسے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کو کسی حال میں گرفتار نہیں کر پا رہا, حملہ نہیں کر پا رہا, منجنیق کے گولوں سے خانہ کعبہ کو مسمار کیا. اور اس دوران میں چوتھے امام سرکار مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ میں آ چکے تھے. جب دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی باری آئی ہے تو حجر اسود کا جو تعلق ہے ہمارے ائمہ طاہرین کے ساتھ, تاریخ میں یاد رکھیے گا کہ حجر اسود کی خصوصیت ہے, اگر ایک مرتبہ اپنے مقام سے ہٹا تو دوبارہ اپنے مقام پر اسی وقت آئے گا جب حجت الہی اسے اپنے مقام پر رکھے. لہذا چوتھے امام سرکار کے دور میں جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی اور جب اس کو حجر اسود کو اپنے مقام پر لگایا جانا تھا, بڑے بڑے علماء آئے, بڑی بڑی شخصیات آئی, بڑے بڑے سردار آئے, لیکن حجر اسود ٹکتا ہی نہیں ہے. مسلسل ایسا ہوا کہ ٹلٹ ہو رہا ہے, اپنی جگہ سے ہل رہا ہے, بیٹھ نہیں پا رہا. چوتھے امام سرکار وہاں پر موجود تھے, آپ تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر جگہ دی اور چوتھے امام نے ہاتھوں سے اٹھایا اور آرام سے رکھا, جیسے رکھا پہلی مرتبہ ایسے بیٹھا جیسے اپنی جگہ سے کبھی ہٹا ہی نہیں تھا. بابا چھوٹا سا پتھر بھی اگر حجت الہی کے ہاتھ سے اپنی جگہ پر نہ بیٹھے تو ہلتا رہتا ہے. غور فرما رہے ہیں, عجیب رشتہ ہے حجر اسود کا بطور خاص چوتھے امام سے. واقعا بڑا عجیب سا رشتہ مجھے نظر آتا ہے, لیکن واقعات بہت زیادہ ہوتے جائیں گے, مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. تو ان حالات میں چوتھے امام نے جو کام کیے, تین چار اہم اہم کام کیے, میں جلدی جلدی کچھ کاموں کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک اور منطقی جو ہے نتیجے تک پہنچ سکے. سب سے پہلا کام جو چوتھے امام سرکار نے کیا وہ یہ کام تھا کہ ان مشکل ترین حالات میں ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا جو نہ چوتھے امام سے پہلے کسی نے اختیار کیا, نہ چوتھے امام کے بعد کسی کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑی, اور وہ تھا دعا کا ہتھیار. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی دعوت دے رہا ہوں, آپ جا کر اپنے گھروں پر جا کر صرف حدیث صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی فہرست کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چوتھے امام نے اس کے اندر صرف دعائیں نہیں مانگی ہیں, پورا پورا دین سکھایا ہے, توحید سکھائی ہے چوتھے امام نے دعاؤں کے اندر, رسالت سکھائی ہے اس دعاؤں کے اندر, امامت سکھائی ہے اس کے اندر, مکارم الاخلاق سکھائے اس کے اندر, ماں باپ کی ذمہ داریاں سکھائی ہیں اس دعاؤں کے اندر, اولاد کی ذمہ داریاں سکھائی ہیں اس دعا کے اندر, بادشاہوں کی ذمہ داریاں سکھائی ہیں اس دعا کے اندر, رعایا کی ذمہ داریاں سکھائی ہیں اس دعا کے اندر, مالداروں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ دعا کیا ہوتی ہیں, غریبوں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں کیا ہوتی ہیں, بس انداز دعا کا استعمال کیا ہے. ورنہ جو دعائیں ہیں نا وہ درحقیقت میسیجز ہیں, یا اللہ پالنے والوں کو یا پالنے والے غریبوں کو قناعت کی توفیق عنایت فرما, یعنی میسیج دینے, دیکھو اگر خدا نہ خاصہ پروردگار نے تمہارا امتحان غربت سے لیا ہے تو یاد رکھنا اس غربت کی زینت یہ ہے کہ اس کو قناعت سے خوبصورت بنا دو. یہ ایک ایک دعا کے جو لفظ ہیں یہ میسیجز ہیں. پالنے والے اغنیا کو جناب علی جو ہے وہ نیکی اور خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرما, یہ دعا نہیں ہے صرف, یہ ساتھ میں میسیجز ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے تمہارا امتحان اس طرح سے لیا ہے کہ تمہیں صاحب مال بنا دیا ہے. آپ کو جملہ عجیب تو نہیں لگا میرا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں غربت امتحان ہے دولت امتحان نہیں ہے؟ ایمانداری کی بات بتاؤں, غربت بہت چھوٹا امتحان ہے, دولت بڑا امتحان ہے, اور میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور معصومین کی کئی بھی دلیل ہیں. دلیل یہ ہے جناب علی کہ وہ امتحان جیتنا آسان ہوتا ہے جس میں انسان کو پتا ہو کہ میں امتحان میں ہوں. جس امتحان کے بارے میں انسان کو نہ پتا ہو کہ میں امتحان میں ہوں, بھئی آپ کو نہیں پتا کہ آج جو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس بنیاد پر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیا اور کینسل ہونے والا ہے تو 90% چانسز دیں کہ آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. خیر ہمارے سسٹم نہیں ہے ایسا, لہٰذا پریشانی کی بات نہیں, آپ پریشان مت ہوئیے گا. لیکن اگر واقعی سسٹم یہ ہو کہ کسی ایک دن تمہیں فوکس کیا جائے گا اور اس دن تمہارا ڈرائیونگ ٹیسٹ سمجھا جائے گا اور اس دن کی بنیاد پر تمہیں جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس یا تو دیا جائے گا یا کینسل کر دیا جائے گا, 99% لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا بیکاز دے ڈونٹ نو. کیونکہ جب وہ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ آج میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ 100% ایکوریٹ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, سائڈ مرر میں بھی دیکھ رہے ہیں, بیک مرر میں بھی دیکھ رہے ہیں, فرسٹ سیٹ بیلٹ بھی باندھا ہوا ہے اور ٹریک بھی نہیں چھوڑ رہے اور اسپیڈ لمٹ بھی آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. کیا ایمانداری سے بتائیے ساری زندگی ایسے چلاتے ہیں گاڑی آپ جیسے ڈرائیونگ ٹیسٹ والے دن چلاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو جو ٹیسٹ میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ٹیسٹ میں ہوں, اس کے لیے پاس ہونا بہت آسان ہوتا ہے. غریب کو پتا ہے کہ میں امتحان میں ہوں, اس کے لیے پاس ہونا بڑا آسان ہے. مالدار کو نہیں پتا میں امتحان کے عالم ہوں, اس کے لیے پاس ہونا بڑا مشکل ہے, اس کا امتحان زیادہ بڑا امتحان ہے. حضرت گرامی دولت پر کبھی فخر مت کیجئے گا, دولت پروردگار عالم کی اگر پسندیدہ ہوتی تو اہل بیت اطہار نے ظاہری اعتبار سے اتنی غربت میں زندگیاں نہ گزاری ہوتی اور فرعون و حامان اتنے مالدار نہ ہوتے. میں خدا نہ خواستہ دولت کو برا نہیں کہہ رہا. جناب خدیجہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے اور جناب سلیمان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہونا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی عیب کی بات ہے. نہیں, میں عیب کی بات نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دولت کو ہمیشہ نعمت الہی مت سمجھیں, دولت کو امتحان سمجھیں. غور فرمائیں, اب ان حالات میں چوتھے امام نے ایک تو دعا کا سہارا لیا اور ان دعاؤں کے ذریعے توحید, واقعی توحید جیسی بتائی ہے سجاد نے. کبھی دعا حمزہ سمالی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار ہے کیا, پروردگار سے بات کیسے ہوتی ہے, پروردگار کی خصوصیات کیا ہیں, پروردگار کی صفات کیا ہیں, وہ ہمارا خدا ہے کیسا. جب دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتے تو سمجھ میں آتا ہے, سرکار سید شہدا کی دعا عرفہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. سرکار سید شہدا دعا عرفہ میں مقام پر فرماتے ہیں, الہی ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك, خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. ایک بادشاہ کو ایک دن خیال آیا, جلدی جلدی بات کو بڑھاتا ہوں. ایک بادشاہ کو ایک دن خیال آیا, اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, اناؤنسمنٹ کرتی ہے. بہت بڑا محل تھا, ایکڑوں پر پھیلا ہوا, مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا سمجھ میں آتا آپ کو, ایکڑ کینال پتہ نہیں کیا مربع جو بھی تھا, بہرحال کئی دسیوں ایکڑوں پر پھیلا ہوا محل, شاندار نعمتیں فراوان سب کچھ. اعلان کیا کہ کل محل کے دروازے کھلے ہوں گے پوری کی پوری جو ہے مملکت کے لیے, جس کو آنا ہے جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی, ہیرے جواہرات مال دولت سونا چاندی ہر چیز جس کو جو چاہیے آ کر لے جائے, جو آئے گا جس چیز پر پہلے جس کا ہاتھ پہنچے گا وہ اس کی. صبح مثال کے طور پر سعد بے کا وقت ہے تھا, آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا پہنچا ہوا تھا کہ صاحب ہم نے ہاتھ رکھنا ہے جا کر. کوئی سوچ کر آیا تھا صوفے لے کر جاؤں گا, کوئی سوچ کے آیا تھا میں ہیرے لے کر جاؤں گا, کوئی جواہرات لے کر جاؤں گا, کسی نے کہا کارپیٹ اٹھانے, کسی نے کہا مجھے پردے اٹھانے, کسی نے کہا مجھے یہ اٹھانا ہے فانوس اٹھانے, ہر ایک اپنے حساب سے سوچ کر آیا. اور جیسے ہی محل کا دروازہ کھلا مقررہ وقت پر ہر ایک بھاگا, جس کو جس چیز پر ہاتھ لگ رہا تھا وہ جا کر اس پر اس نے ہاتھ رکھا. جب سارے لوگ چلے گئے ایک شخص بڑا ملنگ تھا پیچھے سے آیا اور چلتا ہوا بڑے سکون سے آیا. بادشاہ دیکھ رہا ہے آرام سے بیٹھا ہوا اپنے کرسی پر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا, بڑا آرام سے دیکھ رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں, کس انداز سے مال دنیا کو جو ہے وہ لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ملنگ بڑے آرام سے چلتا ہوا آیا, گھوم کر آیا بادشاہ کے پیچھے, بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا ملنگ تو نے کیا کیا؟ کہا بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, آج تو نے کہا تھا کہ محل میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی, تو ہر ایک نے کسی نے قالین پسند کیا, کسی نے یہ پسند کیا, کسی نے وہ پسند کیا, میں نے تیرے سر پر رکھا, آج سے تو میرا, اب جو کچھ تیرا ہے وہ خود بخود میرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بس ہمارا اور حسین کا یہی فرق ہے, ہم دنیا کی چیزوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, حسین ابن علی نے خدا پر ہاتھ رکھا, اب جو حسین جو خدا کا ہے وہ سب کا سب حسین کا ہے. غور فرمانے, کبھی خدا کو اس انداز سے تو دیکھیں, مولا حسین کو کبھی اس انداز سے تو اپنا کر دیکھیں. دعائیں ضرور مانگا کریں, خدا کو پسند ہے, اہل بیت اطہار کو پسند ہے کہ انسانوں کے وسیلے سے دعائیں مانگے, لیکن کبھی مولا حسین سے مولا حسین کو مانگ کر دیکھیں. نہ کچھ مانگنا, پتہ نہیں کیا بڑا اچھا شیر تھا, نہ کچھ مانگنا جا کے کر وہ بلا میں, ازا کا سلا بھی ازا مانگ لینا. جب آزاداری کر لو تو صلاح مانگنے کا وقت ہے نا, حسین سے کہنا حسین میں تیرا آزادار ہوں, صلاح مانگنے آیا ہوں, خالیات ہی جانا چاہتا, صلاح یہ دے کہ تیرا آزادار رہوں ہمیشہ. کبھی عذابی تو مانگو نا, اس سے بڑی نعمت اور کیا مانگو گے کہ فاطمہ زہرا تمہارے رومال آ کر تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے, اس سے بڑے اور کیا مانگو گے, سب کچھ مل گیا جب حسین مل گیا. تو دعاؤں کے ذریعے مولا سید سجاد نے دین کو پھیلایا, یہ بڑا اہم کام تھا جو کیا. دوسرا, اچھا ایک اگر کام میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ایک کام پوچھا جائے کہ کیا کیا تو پھر وہ آزاداری ہے. میرے مولا سید سجاد نے کچھ نہیں کیا سوائے آزاداری کے, اگر ایک کام, لیکن صرف ایک کام نہیں کیا, میرے مولا نے یہ دعاؤں کے ذریعے بڑی شاندار طریقے سے. اچھا عوام الناس کی طرف سے جب جاسوسوں کی طرف سے جب رپورٹنگ جاتی تھی تو ایک ہی رپورٹ جاتی تھی کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں سید سجاد کے بارے میں, یہ تو بندے خدا کو یہ یاد تو روتا رہتا ہے اپنے بابا کو یاد کر کے, یا دعائیں پڑھتا رہتا ہے. مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے, آپ اپنا کام کر جائیں اور پتہ بھی نہ چلے, آپ 100% کام کریں کر جائیں پتہ بھی نہ چلے. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں, اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہم کام کرتے ہیں ایک کلو کا اس کو گاتے ہیں 100 کلو. اہل بیت اطہار بتاتے ہیں 100 کلو کام کرو ایک کلو بھی مت گاؤ. اجنبی گرامی غور کریں پلیز, الحکمت ضالۃ المؤمن,
اخذها اینما وجدها. حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, اور جس انسان کی چیز گم ہو جائے نا اس کو اختیار ہے جہاں سے ملے لے لے. بھئی اگر آپ کو موبائل فون کھو گیا اور آپ کو کسی کے ہاتھ میں نظر آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سوچیں گے کہوں یا نہ کہوں؟ آپ کا جوتا کھو گیا کسی کے پیر میں نظر آ گیا, آپ سوچیں گے یار ادب کے خلاف ہے, اب کیا کہوں, لے لیا تو لے لیا. جب اسے کہیں گے بھائی اتار میرا جوتا, میرا ہی ہے. اگر آپ کے پاس گواہی موجود ہے, شواہد موجود ہیں, ایویڈنسز موجود ہیں, اور واقعا وہ آپ کی چیزیں تو آپ لے لیں گے نا. پیغمبر فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مؤمن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے ملے لے لو. آج مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہم جتنا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا, آپ کو کہیں یہودی کہتے ہوئے نظر آئے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا؟ حالانکہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کہنے سے کیا مطلب ہے, ہم کر رہے ہیں آلریڈی, ہم کیوں کہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ اہل بیت کا ماننے والا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو, علی ابن یختین بن کر دکھائیں اگر بن سکتے ہیں تو. ہارون رشید کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کام کر رہا ہے مومن اہل بیت کا ماننے والا. ہارون مرتے مر گیا, اس کے پتہ نہیں چلا کہ میرا جو سب سے بڑا وزیر ہے وہ حسین, وہ امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا پکا شیعہ ہے. اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنائیں, لیکن اتنا خاموشی کے ساتھ کہ پتہ نہ چلے. پلیز یہ کریں, ضرور کریں, اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے. زبان سے یہی کہیں کہ بھائی میں یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, یہاں پہ کوئی شیعہ کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہونی چاہیے. خاموشی سے اہل بیت کے ماننے والوں کا کام کریں, اس لیے کہ صلہ اگر آپ کو کسی سے چاہیے تو اس بیٹھے ہوئے شیعہ سے نہیں چاہیے, اس بیٹھی ہوئی ذات سے چاہیے. اہم ترین کام اس کے بعد جو میرے مولا سید سجاد نے کیا, میں آج جو ہے وہ ایک اور جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, ایک جگہ ہمارے ریکارڈنگ ہو رہی تھی, وہاں میں نے عرض کی بات اور آپ سے زیادہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں ذرا ڈیٹیل میں جاتا, لیکن اذان گرامی اس بات پر غور کیجئے گا. اہم ترین کام جو میرے چوتھے امام نے کیا ان سارے کے سارے حالات میں, وہاں پر ایک ایسا کام کیا جو آج تک ہمارے سامنے آیا ہی نہیں, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ نے اتنا تو سنا ہے کہ آج ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے, رائٹ اور رانگ؟ فقہ جعفری. کیوں فقہ جعفری کہلاتی ہے؟ ہماری فقہ جعفری نہیں ہے, ہماری فقہ محمدی ہے, ہماری فقہ علوی ہے, ہمارے فقہ حسنی ہے, ہمارے فقہ حسینی ہے. کیوں جعفری کہلاتی؟ اس لیے کہ جتنا چھٹے امام کا موقع ملا اتنا کسی اور امام کا موقع نہیں ملا. لہٰذا آج ہماری عزت ہے کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے, جعفریون کہا جاتا ہے. یہ جعفریہ والے, یہ فقہ جعفریہ والے ہیں. فخر ہے ہمارا, احساس ہے ہمارا چھوٹے امام کی ذات مقدس. لیکن اذان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا, جس یونیورسٹی میں چھٹے امام سرکار نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی ہے, اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر کا نام ہے علی ابن الحسین زین العابدین. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, جا کے دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, اس کے فاؤنڈر کا نام ہے امام زین العابدین, امام سید سجاد. خاموشی کے ساتھ بنیاد رکھیں, یعنی مشکل ترین حالات آئیں, سخت ترین مصائب آئیں, یعنی سخت ترین مصائب کا مطلب واقعی سخت ترین مصائب, اصلی عاشور, شبیہ عاشور نہیں, شام غریباں, بازار کوفہ, دربار شام, ان جب مصائب سے گزرو تو پھر ایک کام کرو, خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاؤ, علم کو پروپیگیٹ کرو. یہ ہے چوتھے امام سرکار کی سیرت. ایک جملہ آپ نے بڑا سنا ہے اور سننا چاہیے کہ بابا مولا حسین نے اپنا کام کر لیا, اب ہمیں سیرت سید سجاد پہ عمل کرنا ہے. یہ ہے سیرت سید سجاد. ازا قائم کرو خاموشی کے ساتھ. اب دیکھیں مولا سید سجاد نے صرف اور صرف مولا حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کیا, صرف اور صرف مظلومیت, ہر قدم پر اپنے بابا کی مظلومیت. میرا بابا بھوکا مارا گیا, میرا بابا پیاسا مارا گیا, میرا بابا بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر دن دن تک جنازہ پڑھا رہا. مصائب سادگی کے ساتھ ہمیشہ اپنے بابا کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے رہے. اعزان گرامی, ہمارا یقیناً مولا حسین سے زیادہ شجاع انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے, لیکن اہل بیت اطہار نے مولا حسین کی شجاعت کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جتنا مولا حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے. سید سجاد نے 34 سال اپنے بابا کی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے. ہمارا فخر یہ نہیں کہ حسین بہادر ہے, ہمارا فخر یہ کہ حسین مظلوم ہے. یقیناً سرکار سید شہدا سے بڑھ کر شجاعت کسی کے اندر نہیں, میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مظلومیت کا پرچار کیا جناب زینب نے, مظلومیت کا پرچار کیا سید سجاد نے, مظلومیت کا پرچار کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان حالات میں علم کو پروپیگیٹ کیا. اور یہ میں بتا دوں آپ کو ذہن گرامی کہ علم کو جو پروپیگیٹ کیا تو صرف حلال و حرام کی بات نہیں تھی, صرف قرآن اور حدیث کی بات نہیں تھی, دنیا کے ہر علم کو پروپیگیٹ کیا. یعنی آج دنیا کے پاس جو علم ہے, اگر یہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اس کی بنیاد اگر ڈھونڈنے جائیں گے, خدا کی قسم چھٹے امام کے جو ہے وہ سامنے زانو ادب طے کرنے والے جابر بن عیان کے پاس ملیں گے آپ کو. اور اگر وہ نہ ہوتا, دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا پہلا قدم امپورٹنٹ ہوتا ہے, دوسرا قدم تو ہر ایک اٹھا لیتا ہے. وہ پہلا قدم جو ترقی کا ہے وہ چھوٹے امام نے سکھایا ہے, وہ اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے. ریاضی پر میتھمیٹکس اس وقت بات کی گئی, فلسفی پر اس وقت بات کی گئی, سائنس پر, کیمسٹری پر, فزکس پر اس وقت بات کی گئی, ایسٹرونومی پر اس وقت بات کی گئی. آپ ذرا دیکھیں امام نے کس کس انداز سے دلائل توحید کے اندر, میڈیسن کے اوپر امام نے زبان بات کی. آپ تو دیکھیں چھٹے امام نے کس انداز سے میڈیسن کو سکھایا ہے. بڑے بڑے طبیب ہندی آئے ہیں چھٹے امام کے حالات کو دیکھیں آپ, بڑے بڑے طبیب ہندی آ رہے ہیں چھٹے امام کے ساتھ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بتاؤ تیرے پاس علم زیادہ ہے میرے پاس, اس نے کہا میرے پاس. امام نے سوالات پوچھنا شروع کیے, 5 سوالات پوچھے پسینہ آ گیا, کہا اس کے جواب مجھے نہیں معلوم. یہ آپ کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں جو صرف میڈیسن نہیں ہے, اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہے. ہر علم پر چھٹے امام نے بات کی ہے. آج کیوں اہل بیت کا ماننے والا پیچھے نظر آئے؟ عزیزان گرامی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, آج میری اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے علم کو پروپیگیٹ کریں, علم کو پروموٹ کریں, علم کو آگے بڑھائیں, اتنا علم کو پروموٹ کریں دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر جو ٹاپ آف دا لائن پوزیشن ہو وہ اہل بیت کے ماننے والے کے سوا کسی کے پاس نہ ہو. ہم جاتے ہیں یوروپ میں, مومنین ہم سے بات کرتے ہیں, جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ کریں مومنین کی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں مولانا دعا کریں, ہم کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں, ایک چیئر فلاں یونیورسٹی میں رکھوانا چاہ رہے ہیں امام صادق کے نام کی, ایک چیئر. اور جن کا تعلق یونیورسٹی سے وہ اس بات کو سمجھیں گے, شاید ہر ایک کو میں نہیں سمجھا پاؤں گا, مجھے درگزر کیجیے گا اگر میں ہر ایک کو نہ سمجھا پاؤں. ایک چیئر رکھوا دیں ہم فلاں یونیورسٹی کے اندر, چھٹے امام کے نام کی ہماری جیت ہے. بابا چھٹے امام کے نام کی ایک چیئر نہیں ہونی چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے, پریزیڈنٹ کے لیے اگر ڈھونڈنے نکلیں کوئی کوالیفائی کرتا ہی نہ ہو سوائے اہل بیت کے ماننے والے کے, کیفیت یہ ہونی چاہیے. دنیا کی کسی علم کے اندر آپ کہیں صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, میں واقع جی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, ممبر اتنا بڑا ہے, اہل بیت کا ممبر ہے, یہاں سے بڑی بات نہیں ہوگی تو کہاں سے بڑی بات ہوگی. ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ڈھونڈنے جائیں خدا کی قسم کوئی کوالیفائی نہیں کرنا چاہیے اہل بیت کے ماننے والے کے علاوہ, کوئی بیٹ ہی نہ کر سکے اس کو, پھر پتا چلے گا اہل بیت کا علم کیا ہے. دیکھیں زین گرامی اگر کوئی چشمے کے اپنا صحرا میں اگر کوئی مثلا پیاسا مر جائے تو اس کو ہم ڈانٹیں گے کہ تو بھائی کیوں پیاسا مر گیا؟ ڈانٹیں گے نہیں ڈانٹیں گے اس کو, پیاسا تھا صحرا میں نہیں پانی ملا مر گیا. لیکن اگر دریا کے کنارے کو پیاسا مارا تو اس کو ہم ڈانٹیں گے کہ بدبخت تیرے پاس تو پورا پانی تھا, تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ تیرے پاس بہترین چشمے تھے, ٹھنڈا پانی تھا, تو نے کیوں نہیں پیا؟ عزیزان گرامی جو جہالت اور جاہلیت کے مرکز سے چمٹے ہوئے ان سے کیا لینا دینا جو باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. یا تو انکار کر دیں کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے. دا وائس آف ہیومن جسٹس عربک رائٹر ہے ایکچولی, جارج جارڈک نام ہے اس کا, اور اس نے عربی میں ایک کتاب لکھی تھی مولا کائنات کے بارے میں, صوت العدالت الانسانیہ, پھر اس کا ترجمہ ہوا پر, اور وہ صاحب ممبر سلونی کوفے کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہو اور جس کو سائنس میں پرابلم ہے وہ سائنس آ کے ڈسکس کرے, جس کو فزکس میں پرابلم ہے وہ فزکس آ کے ڈسکس کرے, جس کو کیمسٹری میں ڈسکس ہے وہ کیمسٹری آ کے ڈسکس کرے, جس کو میتھس میں پرابلم ہے وہ میتھس آ کے ڈسکس کرے. دنیا کے ماہرین آئیں اور اپنی مشکلات کا حل جو دسیوں سال کی ریسرچ میں نہیں مل سکتا سیکنڈوں میں لے کر چلے جائیں. اللہ اکبر. یا علی یا علی زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
غور فرما رہے ہیں، آج میں اور آپ ذمہ دار ہیں، اگر ہمیں چوتھے امام کی سیرت طیبہ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنانا ہے، ہم میں سے جو بن سکتا ہے سب سے پہلے یوتھ میرے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج عہد کرے چوتھے امام سے، مولا جس فیلڈ کے اندر بھی جاؤں گا اپنے آپ کو اتنا بلندی پر پہنچاؤں گا کہ پھر ویسے پر کوئی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں پڑھیں کہ نمبر مل جائیں گے، اس لیے نہیں پڑھیں کہ پاس ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، گڈ مل جائے گا، پتہ نہیں کیا مل جائے گا. آپ کو جو اپریسیشن ملے گا وہ زمانے کے امام سے ملے گا، آپ کو جو اپریسیشن ملے گا حضرت زہرا سے ملے گا، آپ کو جو اپریسیشن ملے گا امام سجاد سے ملے گا. وی آر رسپانسبل. اور وہ جن کی ایج گزر گئی ہے، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے کسی کے بینک اکاؤنٹ سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ایک بچے کو پال سکتے ہیں، ایک کو پالے، سو کو پال سکتے ہیں، سو کو پالیں، دس کو پال سکتے ہیں، دس کو پالیں، ان کی ایجوکیشن کی ذمہ داری لیں. ایک اہل بیت کا ماننے والا بچہ اگر محروم ہو گیا ایجوکیشن سے اس لیے کہ اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے، میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں، میں اور آپ ذمہ دار ہیں. سر شرم کی بات نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ ریسرچ غلط ہو، میں نے نہیں کی، کسی نے کی ہے، اللہ کرے بائسڈ ہو، اللہ کرے غلط ہو، لیکن ریسرچ یہ ہے کہ ورلڈز بیسٹ 500 یونیورسٹیز، ناٹ اے سنگل ان انٹائر اسلامک گورنمنٹس، ناٹ اے سنگل. ایک مومن لڑنے لگے، کلمہ صاحب غلط بات کر رہے ہیں، بائسڈ ہے. میں نے کہا اللہ کرے بائسڈ ہو بھائی، اللہ کرے 500 کی 500 مسلمانوں کے پاس ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح، نعرے لگانے سے تھوڑی ہوگا. یہ یہودیوں کی سازش ہے، اللہ بھائی سازش ہو گئی، یہ نعرے لگانے سے تھوڑی ہوگا، محنت کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی سامنے شو کرو. اللہ کرے کہ 500 کی 500 مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے، آج ایک بھی نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک وی آر رسپانسبل؟ یس وی آر رسپانسبل. ہم میں سے جو صاحبان ثروت ہیں وہ رسپانسبل ہیں، ہم میں سے جو صاحبان اختیار ہیں وہ رسپانسبل ہیں، ہم میں سے جو افراد کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں رسپانسبل ہیں، ہمیں کرنا ہے. ایک اہل بیت کا ماننے والا محروم نہیں ہونا چاہیے صرف اس لیے کہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. ہاں کوئی سلو لرنر ہے میری طرح کا، نہیں سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے چل جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی ہے، ایک بچہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. علم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، نالج کو پروموٹ کرنا ہے، بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کرنی ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس سیرت کو فالو کر رہے ہیں جو کربلا کے واقعات کے فوراً بعد میرے مولا سید سجاد نے ان مشکل حالات میں، جب مدینہ منورہ میں مسجد میں استبل میں گھوڑے مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کو تاراش کیا جا رہا ہے، اس سخت ترین دور میں جو سید سجاد نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، میں اس سٹریٹجی پہ عمل کر رہا ہوں، میں وہ اپنا رہا ہوں. اتنا خاموشی سے کام کریں جب سرکار امام زمانہ کا ظہور ہونا تو امام کو ڈھونڈنا نہ پڑے، نکل کر آ رہے ہو اہل بیت کے ماننے والے. مولا ہم ہیں نا سیٹوں کو سنبھالنے والے، مولا ہم آپ کے ساتھی ہیں، مولا ہم آپ کے دست و بازو ہیں. امام زمانہ کو میری اور آپ کی محتاجی نہیں ہے، ہمیں زمانے کے امام کی محتاجی ہے. خاموشی کے ساتھ سلیپنگ سیلز کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، سلیپنگ سیلز خاموشی کے ساتھ کام کریں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا killers or whatever, I'm talking about the people who can really work for امام زمان. ہم کریں گے. چوتھے امام نے یہ سکھایا ہے خاموشی کے ساتھ. چھٹے امام کے دور تک آتے آتے کیا بلندی پر تھی وہ یونیورسٹی، ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اس مولا امام صادق علیہ السلام نے. اور اگین ان سارے کاموں کے ساتھ مصیبت یہ ہے، انسان جب پڑھ لکھ جاتا ہے فرش اعضا سے دور ہو جاتا ہے. بابا تم چوتھے امام سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو، لیکن وہ فرش اعضا سے دور نہیں ہوئے. تم چھٹے امام سے زیادہ بڑے استاد نہیں ہو، تم اگر پروفیسر ہو، خدا سارے پروفیسر یعنی مجھے نہیں پتا بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، سرمایہ ہے ہمارا. ایک بھی اہل بیت کا ماننے والا اگر تعلیم کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ٹیچنگ میں، لیکچررشپ، پروفیسرز، دے آر ریئلی دا جیم آف دا کمیونٹی. خدا ان سب کی حفاظت کرے، ایک ایک فرد ہمارا سرمایہ ہے. لیکن چھٹے امام سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہو نا. چھٹے امام نے پتا نہیں کتنے بڑے بڑے علماء کی تربیت کی. لیکن آپ کو بات بتاؤں، اہل مدینہ کہتے تھے، اب دیکھیے اتنا بڑا استاد، چھٹے امام جیسا استاد، لیکن محرم کا احترام کتنا ہے، سرکار سید شہدا کی عزاداری سے کنیکشن کتنا ہے. اہل مدینہ کہتے تھے ہمیں 11 مہینے چاند دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی، محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. محرم چاند کے لیے ہم کو پتا ہوتا تھا، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے گا مدینہ میں ایک گھر ہے, اتنا گریہ و زاری کی آواز بلند ہوگی. تمہارا علم, تمہاری ڈگریز تمہیں عزائے حسینی سے, فرش عزا سے دور نہ کریں. کبھی میں سمجھنا میں بڑا ہو گیا تو میں فرش عزا پہ کیسے آؤں؟ تم جتنے بڑے ہو جاؤ چھوٹے امام سے بڑے نہیں ہو سکتے. چوتھے امام نے یہی کام کیا, اسد علی کو پروموٹ کیا, انہیں ایک مرکز بنائے رکھا, مظلومیت کا مرکز بنا کے رکھا. آؤ گریہ کریں گے, پرسہ دیں گے. زہری شاگرد چوتھے امام کا, عجیب واقعہ تھا زہری کے ساتھ, اہل بیت کا ماننے والا بھی نہیں ہے, عجیب محبت کرتا چوتھے امام سے. بڑے معاملات تھے اس کے جو چوتھے امام نے سولو کیے تھے, سیٹ کیے تھے, ورنہ یہ خودکشی پر آ گیا تھا, مرنے کو تیار ہو گیا تھا, دنیا سے کنارے کشی اختیار کر لی تھی اس نے. پھر بڑا عجیب محبت کرتا تھا چوتھے امام سے. ایک مرتبہ سے گھر میں شادی تھی, اس کے بیٹے کی شادی تھی, چوتھے امام کی خدمت میں آیا, سرکار میرے بچے کی شادی ہے تشریف لائیں. کیا کہیں امام سجاد, دیکھیں یہ ہے عزاداری کو کس طرح سے پروموٹ کیا. سیدہ سجاد فرماتے ہیں, زہری خدا تمہارے بیٹی کو خوش رکھے, آباد رکھے, میں دعائیں دیتا ہوں, لیکن زہری ہم نہیں آتے, تمہیں معلوم ہے واقعات کربلا کے بعد ہم کسی کی شادی میں شرکت نہیں کرتے. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی الفاظ کیا استعمال کیے ہوں گے امام نے, لیکن شاید یہی تو کہا ہوگا کہ زہری تو مجھے خود بتا, جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھا ہو, وہ کسی جوان کی شادی میں شرکت کرے تو کیسے کرے. اچھا زہری کو بھی عقیدت تھی امام سے, کہنے لگا ٹھیک ہے مولا بھول جائے میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے, مجھے ایک سیدھا سیدھا سوال کا جواب دے دیں, مجھے فرمائیے مولا کہ میں کیا کروں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میرا دل چاہتا ہے میرے گھر میں آئے, میرے مہمان بنے. امام نے کہا اس سوال کا جواب بھی بڑا آسان ہے, اس میں پوچھنے کی بات ہے, میرے بابا کے مصائب پڑھنے کا اہتمام کر تو یہ بلانا نہیں پڑے گا. کس انداز سے زندہ کی آزاداری کو آپ دیکھیں, مولا سید سجاد نے کیا قربانی دی, میرے بابا کے مصائب کو پڑھنے کا اعلان کر, زہری نے اعلان کر دیا مدینہ میں, اپنی بیٹی کی شادی کو مؤخر کر دیا, کہا میرے گھر میں مولا حسین کے مصائب پڑھے جائیں گے, کربلا والے شہدا کے مصائب پڑھے جائیں گے, مدینہ میں اعلان ہو گیا, سب نے تیاری کر لی گی, فلا دن جو ہے زہری کے گھر جانا ہے, مصائب کی بات ہوگی, تذکرہ کیا جائے گا مصائب کا. جس دن مصائب کا اہتمام تھا, جس دن مجلس کا اہتمام تھا, سید شہدا کے مصائب پڑھے جانے تھے, جب مجلس تیار ہو گئی زہری نے کہا میں جاؤں امام سجاد کو بلا کر لاؤں گی, مولا تشریف لائے, مجلس تیار ہو گئی, آپ کے بابا کے مصائب پڑھے جائیں گے, مولا پرسا لیجیے. لیکن وہی ہوا جو امام نے فرمایا تھا, جب زہری نکلنے لگا دیکھا دور سے میرا چوتھا امام خود تشریف لا رہا, بلانے نہیں جانا پڑا, خود تشریف لا رہے. اچھا خود تشریف لائے, طریقہ تھا, سامنے بٹھایا گیا جو اوپر فرش تھا, امام سجاد کو عزت دی گئی, عربوں کا جو طریقہ ہے محفل میں سب سے اوپر جنے میں ممبر کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو بٹھایا گیا, چوتھے امام تشریف فرما ہوئے. ایسے نہیں گرامی آپ ذرا غور کیجیے, ہم جب کہتے ہیں نا کہ سید سجاد کہیں موجود ہوتے ہیں تو ہمارے آنسو نکل جاتے ہیں, میرا مولا کہیں نہ کہیں میرے درمیان بیٹھا ہوا ہے, اب جہاں واقعا فزیکلی نظر آ رہے ہو چوتھے امام, اور وہاں ذاکر نے مولا سید سجاد کے سامنے بیٹھ کر امام حسین کے قتل و شہادت کے مصائب پڑے, کیا قیامت ہوئی, عجیب گریہ ہوا, کوہرام بچا, کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. چوتھے امام بیٹھ تشریف فرماتے, ذاکر مصائب پڑھتا گیا, مجلس ہوتی گئی, گریہ ہوتا رہا, جب مصائب تھمے, اب آداب ہیں کہ بابا جب کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو پھر تعزیت کو لیٹ کر دو اگر کچھ ٹائم گزر گیا ہو, لیکن اگر یاد ہو جائے تو دوبارہ تعزیت کیا کرو, گلے میرے کو پرسہ دے دیا کرو. زہری کو خیال ہے چوتھے امام کو جا کر پرسہ دوں, گلے لگاؤں, مولا کے بابا کا بڑا افسوس ہوا, لیکن جب گھومتا ہوا آیا عجیب منظر نظر آیا, جس مقام پر سید سجاد کو بٹھایا تھا وہاں نظر نہیں آ رہے. اجر و کمل اللہ, چوتھے امام سرکار وہاں پر نظر نہیں آ رہے. گھبرا گیا زہری, کوئی غلطی ہو گئی, ذاکر نے کوئی جسارت کر دی, کوئی ایسی بات پڑ دی, کوئی ایسا جملہ ہو گیا, امام کی شان میں گستاخی ہو گئی, پریشان ہو گیا, اور اسی پریشانی کے عالم میں بھول گیا ذاکر ہے, لوگ میرے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, امام کو ڈھونڈتا ہوا چلا, بے چینی کے عالم میں ڈھونڈتا ہوا چلا, باہر دیکھا جس مقام پر عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی, اجر و کمل اللہ.
غشی کے عالم میں میرا چوتھا امام اس مقام پر پڑا ہوا ہے. گھبرا گیا, پانی لایا گیا, امام کے چہرے پہ چھڑکا گیا, امام کو ہوش میں لایا گیا, امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, زہری نے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا, مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے, اپنے بابا کا پرسوں قبول کرے, مولا آپ نے وہ فرش کیوں چھوڑ دیا, اس مقام پر آ کر کیوں بیٹھ گئے. عزیز سنو گے عجیب جملہ, قیامت کا جملہ میرے مولا. سینے سے جان فرماتے ہیں, زہری تو کیا بات کرتا ہے, جب میری بابا کے مصائب پڑے جا رہے تھے میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا. میری دادی فاطمہ زہرا میں نے دیکھا جس مقام پر آزاداروں نے اپنی جوتیاں اتار کے رکھی ہوئی ہے, میری دادی وہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے, بکیا کو چھوڑ کر آ گئی ہے, اپنے بالوں کو کھول کر دعا کرتی ہے, تم میرا اجڑے گھر کا باتوں کرتے ہو, خدا تمہاری گھروں کو آباد رکھے. زہری مجھ سے برداشت نہ ہوا, میری دادی میں اس مقام پر بیٹھی ہوں. اجرک اللہ, اجر و قبل اللہ. خدا ناسوں کو قبول فرمائے, اس گریے کو قبول فرمائے. اس انداز سے میرے مولا سید سجاد نے عزاداری کو زندہ رکھا, اس انداز سے سید سجاد عزاداری کو بتاتے رہے, سمجھاتے رہے. بس ذہن گرامی ایک جملہ ضرور عرض کروں گا, غم صرف یہ نہیں تھا کہ بابا بھوکا مارا گیا, غم صرف یہ نہیں تھا کہ پیاسا مارا گیا, لیکن اتنا غیور تھا میرا امام سجاد. بس آخری بدلے سے مجھے ایک جملہ پڑھنے دے مصائب کا, ورنہ اصولاً تو مسائل مکمل ہو گئے. آپ نے گریہ کیا, خدا ان آنسو کو قبول کرے. سب سے بڑی سعادت ہے حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانا, سب سے بڑی سعادت ہے. لیکن اتنا غیور تھا میرا امام سید سجاد, اتنے غیور امام تھے, نہیں لاتے تھے اصل مصائب کو, زمان پر بھی نہیں لاتے تھے, صرف اتنا ہی فرماتے تھے میرا بابا بھوکا مارا گیا, میرا بابا پیاسا مارا گیا. لیکن ایک روایت عجیب ہے, درد بھری روایت ہے, قیامت کی روایت ہے. امام کا ماننے والا چاہنے والا منحال اکثر امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ پتہ چلا کہ امام مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے ہیں, اور ظاہراً کوئی پرفضا مقام تھا, خوبصورت مقام تھا, وہاں پر گئے ہوئے تھے. خوش ہو گیا کہ مرحوم مولا نے آج خدا کا شکر ہے کہ غم و اندوہ کو جو ہے وہ کچھ کم کیا ہے, اور باہر چلے گئے, اچھی فضا میں چلے گئے, اچھی ہوا میں چلے گئے. امام کو ملنے کے لیے, امام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے, علمی مباحثہ کرنے کے لیے اس مقام پر چلا گیا کہ میں مولا کے ساتھ بیٹھوں گا, آج مولا اچھے موڈ میں ہوں گے, اچھے ماحول میں بات کریں گے. وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی میرے مولا نے فرش عذاب بچھایا ہوا تھا, اپنے بابا کا غم بنا رہے تھے. بنال بیٹھ گیا, بیٹھ کر کہتا ہے مولا کب تک آنسو بہائیں گے. اب کچھ سوچ کر آیا تھا تو اس کے منہ سے جملہ نکل گیا, مولا کب تک آنسو بہائیں گے, کتنا گریہ کریں گے. میرے مولا سید سجاد برداشت نہیں کر سکتے اس طرح کے جملوں کو. فرماتے منحال تمہیں ایک بات بتاؤں, اب دیکھیں یہ ہے سید سجاد کا انداز. منحال تمہیں ایک بات بتاؤں, یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف, ایک یوسف, اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے, صرف آنکھوں سے دور ہوا. لیکن فراق میں اتنا گریہ کیا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یعقوب کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. کہ اللہ کا مولا سے یہ تڑپ گئے مارا مولا سید سجاد کا منحال, میرے 18 یوسف کربلا کی زمین پر بے گور و قبر کے پڑے ہوئے تھے. سید سجاد کیسے گریہ نہ کرے. اب منحال کو فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہ آیا, بس آخری جملہ, اور اسی جملے کے لیے میں نے رحمت دی آپ کو, فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو تڑپ کر جملہ کہتا ہے کہ اللہ کا مولا شہادت آل محمد کی میراث ہے, شہادت پر آل محمد فخر کرتے, شہادت پر آل محمد آنسو نہیں بہاتے, بس اب جو میرے مولا نے دل میں در چھپا کے رکھا تھا نا وہ کھل کر باہر سامنے آیا, مجھ سے در گزر کیجیے گا. رو پڑا میرا مولا سید سجاد, چیخی نکل گئی سید سجاد کی, اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا, آل محمد شہادت پر فخر کرتے, آل محمد کی میراث ہے شہادت, کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے, محمد کی نواسیاں, علی کی بیٹیاں, شرابی کا دربار, شطرنج کی مساحت, بے مخنو چادر کے قدم قدم پر سید سجاد چادریں مانگتا پھرے, چادروں کی بھیک مانگتا پھرے, چادریں کہیں سے نہ آتی ہو, کہیں سے پتھر مارے جاتے ہو, کہیں سے گرم پانی پھینکا جاتا ہو, کہیں سے تازیانے برسائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَمٌ يَنْقَلِبُونَ. محمود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں گرو والے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگائے عنایت فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو، تمام تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مابود محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، کچھ بیمار ہیں جن کے لیے مسلسل دعائے صحت کی درخواست ہے، ہبا زہرا جو گردے کی مریضہ ہیں، اور بھی جو ہے وہ بچی اسما بتول اور کنیز زہرا، کنیز فاطمہ جو بھی ہیں، اور عزیزان میں سے اگر کوئی بیمار ہے، عزیزان کے عزیزوں میں سے کوئی بیمار ہے، پالنے والے بیمار کربلا کا صدقہ، جن کے پھر مسائل پڑے گے چوتھے امام سرکار کے، پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو جلد از جلد صحت کاملہ عنایت فرما۔ بلکہ میں ایک اور دعا کرتا ہوں آج، آپ آمین کہیے گا۔ پالنے والے جسمانی بیماریاں تو اپنی جگہ، ہم سب کسی نہ کسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں خامی ہے، کہیں نہ کہیں عیب ہے۔ مابو تو ذا کامل ہے، تیری ذات کامل ہے، محمد و آل محمد کا واسطہ۔ پالنے والے ہم سب جس جس بیماری میں مبتلا ہے، چوتھے امام سرکار کے صدقے سے، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، فاطمہ زہرا بی بی اور ان کے بچوں کے صدقے میں، ان کے بابا اور ان کے شوہر کے صدقے میں، ہر طرح کی جسمانی روحانی نفسانی بیماری سے ہم کو نجات عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو اہل بیت اطہار نے تیری ذات سے منسلک رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ طریقہ اپنانے کی ہم کو توفیق عنایت فرما۔ معبود چوتھے امام سرکار کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، علم کو پھیلانے میں جو اپنا کردار ادا کرنا ہے، علم کو حاصل کرنے میں جو کردار ادا کرنا ہے، علم کو عمل کرنے میں جو ہمیں کردار ادا کرنا ہے، بہترین انداز سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پلنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھا ہے، جہاں جہاں عزادار ہیں، ہر عزادار کی، ہر فرش عزا کی حفاظت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہ گار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعزائے گرامی، یہ بہترین موقع ہے آج اس مجالس کے اختتام پر ہم اپنے تمام مرحومین کو یاد کریں۔ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مرحومین جو ہیں، واقعی ان کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو سلامت رہیں، اور اگر خدا نہ خاصا دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے خون کی شرافت ہے، دودھ کی طہارت ہے کہ واقعی آج ہم فرش عذاب پر موجود ہوتے ہیں۔ خدا ہر ایک کو سعادت نہیں دیتا، تو اس موقع پر ضرور یاد کرنا چاہیے فرش عذاب کے جب بیٹھے ہوں اپنے مرحومین کو، بالخصوص بانی مجلس جناب سید علی رضا صاحب کے تمام مرحومین، مرحوم سید انتظار حسین اور مرحومہ سیدہ خورشید طلعت، اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے، شہدا کو شامل کیجیے جنہوں نے اہل بیت کی محبت و محبت میں جامع شہادت نوش کیا، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، وہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی مقام پر بھی فرش عزا بچھایا، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، فرش عزا پر حاضر ہوئے آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب